نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سيقول السفهاء من الناس ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو. پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے. یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے. اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے. یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. لو، ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو. مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو. یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور بالکل سچا ہے، مگر اس کے باوجود یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. تم ان اہل کتاب کے پاس ہاں کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے. یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہذا تم اس کے متعلق کسی شک میں ہرگز نہ پڑو. ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو. جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پا لے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے. ہاں، جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی. تو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے. لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور کفرانے نعمت نہ کرو. دوسرے پارے کی ابتدا ہوتی ہے قبلے کی تبدیلی کی بات سے. قبلے کا تعلق عبادت کی ظاہری حالت سے ہے، مظاہر عبادت سے ہے، نہ کہ حقیقت عبادت سے. قبلے کا اصل مقصد عبادت کی تنظیم کے لیے، ڈسپلن کے لیے،
لوگوں کو ایک عمومی رخ دینا ہے، ورنہ ہر سمت اللہ کی سمت ہے۔ وہ اپنے بندوں کے لیے جو سمت بھی مقرر کر دے، وہی اس کی پسندیدہ عبادتی سمت ہوگی، ہاں وہ مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہجرت کرنے کے بعد، تو 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ بیت المقدس مسلمانوں سے قبل اہل کتاب کا، یہود و نصارہ کا قبلہ تھا، جس کی طرف منہ کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے عبادت کی جاتی تھی۔ ایک لمبے عرصے تک اس طرف عبادت کرنے کی وجہ سے قبلہ اول کو ایک بہت مقدس مقام حاصل ہو گیا تھا۔ لہذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ملا 2 ہجری میں، تو یہ بات بہت سے لوگوں کو کھٹکی، اور یہود و نصارہ بھی، اور اس کے علاوہ منافقین مدینہ بھی اس بات کو اسلام کے خلاف ایک حجت کے طور پر استعمال کرنے لگے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ بیت المقدس ہمیشہ سے نبیوں کا قبلہ رہا، پھر اس کی مخالفت کیوں؟ اور پہلے اگر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی، تو اب رخ پھیرا گیا کیوں؟ ان ساری باتوں سے اسلام کو، مسلمانوں کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو نقصان پہنچانا مقصود تھا۔ لیکن چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ تھا کہ جو آخری نبی ہوگا، اس کا قبلہ بھی خانہ کعبہ ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ ہجرت کے تقریباً 17 ماہ بعد جب یہ حکم آ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ مدینہ میں نماز ادا کر رہے تھے۔ حکم آتے ہی آپ نے اور مسلمانوں نے عین نماز کی حالت میں اپنا رخ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف کر لیا، یعنی شمال سے جنوب کی طرف۔ قبلہ کی تبدیلی ایک علامت تھی، جس کا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو امامت سے معزول کر کے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ مقرر کر دیا ہے، اور اب قیامت تک بیت اللہ شریف اللہ کے تمام ماننے والوں کے لیے ایک قبلہ ہوگا۔ اور پھر یہاں ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو امت وسط بنایا۔ وسط کا معنی درمیانہ ہوتا ہے، بیچ کا ہوتا ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے ایک درمیانی وسیلہ ہے۔ اللہ کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، آپ کے ذریعے آپ کی امت کو پہنچا، اور اب آپ کی امت کے ذریعے باقی تمام امتوں کو پہنچانا ہے۔ اس لیے بحیثیت امت ہم سب مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کی یہ کتاب، اللہ کا یہ دین، جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ایک امانت ہے، تمام انسانیت تک اس کو پہنچا دیں۔ پھر ان آیات سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، تو انسان کو اس کی تابعداری کرنی چاہیے، جس طرف اللہ تعالیٰ انسان کا رخ موڑے مڑ جانا چاہیے، اور کسی چیز کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ کی عبادت کا اصل مقصود اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی بات ماننا ہے، نہ کہ انسان اللہ کے احکامات میں حیل و حجت کرے اور طرح طرح کے بہانے تلاش کرے۔ پھر اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ خود بھی غرض بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ قبلہ اس لیے موڑا، اس کا رخ اس لیے موڑا، تاکہ ہم دیکھیں کہ رسول کی بات کون مانتا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کے علاوہ یہ بات بھی دیکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کون لوگ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اس اطاعت کا ایک بے مثال نمونہ پیش کیا کہ نماز کی حالت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ موڑا، تو سب کے سب اسی حال میں مڑ گئے، اور کسی نے بھی نماز توڑ کر یہ نہیں پوچھا کہ آپ نماز میں یہ کیا کر رہے ہیں، اور آپ نے یہ رخ کیوں پھیرا ہے، نماز تو مکمل ہونے دیتے۔ اور اہل نماز کی حالت میں اس حکم کا آنا اس بات کی علامت تھی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی آزمائش کرنا چاہتا تھا کہ کیا وہ عبادت کی حالت میں، جبکہ انہیں بولنے کی بھی اجازت نہیں، بغیر کچھ بولے، بغیر کچھ حجت کیے، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد بتائے گئے، اور وہ کیا ہیں؟ تلاوت آیات، تزکیہ نفس، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت، اور وہ کچھ سکھانا جو اس سے پہلے لوگ نہ جانتے تھے۔ پھر فرمایا فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھ کو یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِي، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین اللہ کی معرفت کا نام ہے، اللہ کی پہچان۔ جس دل میں آتی ہے وہ دل شکر سے لبریز ہو جاتا ہے۔ جس شخص کا دل شکر سے لبریز ہو جاتا ہے، اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو جاتی ہے۔ لہذا یہاں پر عبادت میں رخ موڑنے کے بعد جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ اصل مقصود اور دین کی اصل حقیقت کیا ہے، کہ اپنے رب کی بات مانی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مدد چاہو صبر اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی غم اور خوشی دونوں کا مجموعہ ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی انسان پر زندگی میں صرف نعمتیں ہی نعمتوں کا وقت آئے، صرف راحتیں ہی راحتیں اس کو ملے، لیکن جب انسان دین کے معاملے میں یا دنیا کے کسی معاملے میں کسی مشکل کو پاتا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اس کا حل دو چیزوں میں ہے، نمبر ایک صبر سے کام لے، نمبر دو نماز سے کام لے۔ صبر کیا ہے؟ صبر اپنے آپ کو کسی نیگیٹو ری ایکشن سے، منفی رویے سے بچانا ہے، اور نماز دراصل اللہ کی یاد کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل چیز پیش آتی تو فوری طور پر نماز کی طرف لپکتے، یعنی صلاۃ حاجت کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ انسان جب بھی کسی مشکل میں پڑ جائے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ بہترین طریقے سے وضو کرے، پھر دو رکعت نماز نفل ادا کرے، اللہ کی حمد و ثنا کرے اور اس کے سامنے مسنون دعائے حاجت پڑھ کر اپنی حاجت رکھے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی اس مشکل کو آسان فرما دیں گے، کیونکہ یہ طریقہ اللہ ہی کا بتایا ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کردہ۔ انسان کو پیش آنے والی مشکلات میں سب سے بڑی مشکل جانوں کا چلے جانا، اور خاص طور پر اللہ کی راہ میں جان دیا جانا۔ اس کے بارے میں فرمایا، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا، اور ہم ضرور تمہیں خوف اور خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھنا دراصل مصیبت کے وقت اللہ کو یاد کرنا ہے۔ کسی بھی چیز کے جانے پر بندہ مومن کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز چلی گئی تو ہم بھی تو جانے والے ہیں۔ اس دنیا کی کسی بھی چیز کو ثبات، بقا اور قرار نہیں، ہر چیز جانے ہی والی ہے، اس لیے اگر کچھ بھی چلا جائے تو اللہ کے پاس پلٹ کر جاتا ہے۔ اللہ کی امانت ہے دنیا میں، جس چیز کو جب چاہے واپس لے لے۔ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے، جو نعمتیں بھی ہمارے پاس ہیں، یہ ہماری ذاتی ملکیت نہیں ہے، یہ سب دراصل اللہ کا احسان اور اس کی طرف سے ایک امانت ہے ہمارے پاس۔ اور جب امانت والا اپنی امانت لینے کو آئے تو اس پر ناراض ہونے کی بجائے، آپے سے باہر ہونے کی بجائے، صبر کے ساتھ اللہ کا یہ ذکر کیا جائے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون، کہ ان لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوگی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ مشکلات میں ایک بڑی مشکل حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیش آئی۔ اللہ کے حکم کی تعمیل میں مکہ کی طرف ہجرت کرنے کو کہا گیا، جہاں وہ ماں اور بیٹا بغیر کسی اور سہارے کے اس بیاب و گیا صحرا میں، اس وادی میں، وہاں پر بس اللہ کے سہارے رہ گئے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اللہ کے حکم پر وہاں چھوڑا، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپتے تھے اور ان کی والدہ صفا اور مروہ دو پہاڑوں کے درمیان چکر لگا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کوشش کو، ان کی اس محنت کو اس طرح قبول کیا کہ یوں لگتا ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی راہ میں بڑھتے ہوئے اس حد تک چلا جائے کہ اس کے قدموں کے نیچے ریگستان اور بیابان کے سوا کچھ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس ریگستان میں بھی رزق کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نشان سے، ایڑیاں رگڑنے سے پانی کا جو چشمہ پھوٹا آب زمزم، آج تک ہم سب کے لیے ایک بابرکت پانی ہے۔ اور حضرت ہاجرہ جو کہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگا رہی تھی، ان کی اس کوشش کو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں اتنی پسندیدگی حاصل ہوئی کہ رہتی دنیا تک کے لیے جو شخص بھی حج کے لیے نکلے ان کے لیے لازم ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے۔ فرمایا، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے، اور جو برضا اور رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کرنے اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگے، ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ علماء یہود کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو لوگوں میں عام کرنے کی بجائے اسے ایک خاص طبقے تک محدود کر دیا تھا۔ دوسرے تمام انسان تو دور کی بات، خود ان کے اپنے یہودی عوام تک اس سے بے خبر تھے۔ اس کی وجہ سے عوام کے اندر طرح طرح کی جہالت اور گمراہی پھیلنے لگی، اور اس پر بھی ان کے علماء ان کی اصلاح کی کوشش نہ کرتے، اور جب ان کے اندر کوئی برائی پھیلتی وقتی طور پر ان کو منع کرتے، پھر ایک وقت آتا کہ خود بھی ان برائیوں میں شریک ہو جاتے۔ اس پر جب امت مسلمہ کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچائے تو ان کے سامنے پچھلی قوم کی مثال بیان کی گئی کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے حق اور ہدایت کو چھپایا، ان پر تو اللہ کی لعنت ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر قرآن پاک کی یہ دو آیتیں، ایک یہ اور ایک دوسری جگہ ہے، اللہ کی کتاب میں نہ ہوتی تو میں کسی سے کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ خیر کی بات دوسروں تک پھیلانے والا، دوسروں تک لے جانے والا، دوسروں کو سکھانے والا اللہ کے نزدیک ایک معزز ترین انسان ہوتا ہے۔ حق کو چھپانے والے پر جہاں لعنت ہے، وہاں حق کے بیان کرنے والے اور عالم کے حق میں زمین و آسمان اور فرشتے، حتیٰ کہ مچھلی پانی میں اور پرندے ہواؤں میں اور چوٹیاں زمین پر، یعنی چھوٹے سے چھوٹے جانور بھی ایسے شخص کے لیے جو حق کی بات دوسروں کو بتائے دعائے خیر کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب علم چھپ جاتا ہے، جب حق کی بات لوگوں سے اوجھل ہو جاتی ہے تو لوگوں کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ وہ طرح طرح کی اخلاقی برائیوں کا شکار ہو کے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیتے ہیں۔ لہٰذا اہل علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو حق ان کے پاس ہے وہ دوسروں تک اس کو پہنچائیں۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں بتائیں کہ کیسے پہچانو کہ واقعی خدا موجود ہے۔ فرمایا، جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے زمین کو زندگی بخشتا ہے اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کیے گئے، بے شمار نشانیاں ہیں، یعنی کائنات کی ایک ایک چیز اپنے رب کے وجود پر دلیل ہے۔ مگر ان سب نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے، حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوچنے والا ہے وہ آج ہی ظالموں کو سوچ جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروکاروں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے، مگر سزا پا کر رہیں گے اور ان کے سارے اسباب اور وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے۔ یوں اللہ ان لوگوں کو وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے کمزور ہے اور مجبور ہے کہ کسی سے شدید محبت کرے اور کسی پر وہ اعتماد کرے جو حاجات میں اس کی ضرورت پوری کر دے، لیکن انسان چونکہ ظاہر پرست ہے اس کو وہی چیز اٹریکٹ کرتی ہے جو سامنے نظر آتی ہے، اس لیے انسان اپنی اس کمزوری کی وجہ سے ان تمام صفات کو انسانوں میں ڈھونڈتا ہے، دنیا کی چیزوں میں ڈھونڈتا ہے، اور یہی چیز دراصل اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا سبب بن گئی۔ اللہ تعالیٰ چونکہ خود نظر نہیں آتا، اس کی قوت بظاہر یوں نظر نہیں آتی کیونکہ وہ اسباب کے پردے میں چھپی ہوئی ہے، اس لیے انسان بسا اوقات ظاہریت سے دھوکہ کھا کر ان ہستیوں کی پوجا میں لگ جاتا ہے، ان لوگوں کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے جن سے وہ کوئی توقعات وابستہ کرتا ہے یا جہاں اس کے کچھ مفادات اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہی چیز دراصل شرک کی راہ کھول دیتی ہے۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ اپنے ان جذبات عبودیت، جذبات محبت کو اللہ کے سوا کسی دوسرے کے لیے خاص کر دینا۔ لیکن ایمان کس بات کا تقاضا کرتا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، سب سے آگے ہوتے ہیں۔ لیکن انسان بسا اوقات اس محبت تک پہنچنے سے پہلے راستے میں دوسری چیزوں سے متاثر ہو کر ان میں کھو جاتا ہے۔ لہذا اصل ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ ہر حیران کر دینے والی چیز پر قلم پھیر کر انسان صرف ایک ہی ہستی کے سحر میں مبتلا ہو اور وہ اللہ کی ذات ہے، اسی کا گرویدہ ہو، ورنہ قیامت کے دن جو اعمال بھی انسان کے اللہ کے سوا کسی دوسرے کے لیے ہوئے وہ انسان کے لیے نجات کا سبب تو کیا حسرتوں اور پریشانیوں کا سبب بن جائیں گے۔ پھر فرمایا یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، لوگوں زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں۔ یہاں پر انسان کو حلال اور پاک دو شرائط کے ساتھ رزق کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے وہی اس کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ انسان کی غذا صرف انسان کے جسم کے بنانے میں کارآمد نہیں، اس کی عادات اور اخلاق پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں بلکہ عبادت رزق حلال کمانے کا نام بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک ہے اور صرف پاک مال قبول کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اس بات کا حکم دیا جو اس نے اپنے رسولوں کو دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر طے کر کے آیا ہو، اس کے بال خاک آلود ہو، وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، جبکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، جس کی رضا سے اس کا جسم بنا وہ بھی حرام، تو اس کی دعا بھلا کیسے قبول ہوگی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حرام مال کمائے اور پھر اس سے صدقہ کرے تو وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا، اگر اس سے خرچ کرے تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ صرف پاک کمائی سے ہی صدقہ قبول کرتا ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہ کرے گا کہ جو مال اس کے ہاتھ آیا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اس لیے اس بات کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو لقمہ ہم استعمال کر رہے ہیں، جو لباس ہم پہن رہے ہیں، وہ کہاں سے آتا ہے، اس کا سورس کیا ہے، حلال ہے؟ اور دوسری شرط یہ کہ کھانے کی چیزوں میں صرف حلال نہیں، پاک، صاف طیب غذا کی ضرورت ہے۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ان کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ یہ ہر دور کے لوگوں کی ایک مشکل رہی، کیا کہ جب بھی دین کا معاملہ آئے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے زیادہ وہ اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ اس معاملے میں ہمارے والدین کا، آبا و اجداد کا، خاندان کا اور ہماری نسلوں کا طرز عمل کیا رہا۔ دین کا سورس والدین کی روایات نہیں ہے، دین کی حقیقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ لہذا جب ان دو کی طرف سے کوئی بات آ جائے تو خواہ کسی بھی روایت اور کسی بھی رسم کو چھوڑنا پڑے، اس کو چھوڑ دینا ہی دراصل عبادت ہے۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان بعض اوقات باپ دادا کا بھی بہانہ کرتا ہے، حقیقت میں وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے کہ جو چیز اس کے اپنے دل کو اچھی لگتی ہے، وہ خواہ باپ دادا کی ہو یا کسی اور کی، خواہ وہ موجودہ دور کا کوئی رسم و رواج ہو یا فیشن ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے معاملات میں، مثلا لباس کے معاملے میں، رہنے سہنے کے سٹائل میں، ہم باپ دادا کے طریقوں کی پیروی نہیں کرتے، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو باپ دادا ہم کو یاد آ جاتے ہیں۔ تو پھر بات اصل میں کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور باقی سب تو ایک سہارے ہیں، عذر لنگ ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ جس شخص کے سامنے صرف خواہش نفس کی پیروی کرنا ہو، اس کے لیے کوئی دلیل اور کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس کو آپ لاکھ سمجھانے کی کوشش کریں، وہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے مفاد پر ضرب پڑ رہی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ایسے لوگ جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے سے انکار کر دیں، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے، اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے، یعنی خواہشات ان کو بات سمجھنے نہیں دیتی۔ یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔